بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 ستمبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اعتصام بالقرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس موضوع پر مشتمل دوسرا خطاب جمعہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، پچھلی بار قرآن مجید کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان پر گفتگو کا آغاز ہوا ہے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ ماہ رمضان جو گزرا ہے، یہ اصل میں اس میں دو عبادتیں تھیں جمع کر دی گئی، ایک روزہ اور دوسرا قیام اللیل، جس کی عوامی شکل جو ہے قیام اللیل کی، وہ نماز تراویح ہے. گویا یہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ تجدید تعلق. اب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تجدید تعلق کس، اگر ہم چاہیں کہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو اور ہم قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اس ایک مہینے میں قرآن کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا؟ یہ تھی اصل بات جو جس کا آغاز ہوا تھا پچھلے جمعے سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ایمان لانا ہے اس پر. ایک ایمان ہمیں حاصل ہے موروثی طور پر، پیدائشی طور پر. ہم جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے وہ لوگوں جو اہل ایمان کے صف میں شامل ہو، ایمان داؤ اللہ پر. عجیب الفاظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پہلے کہہ دیا گیا اہل ایمان، پھر کہا گیا ایمان لاؤ. تو ظاہر ہے اس کا کچھ مفہوم ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ کوئی مہمل کلام نہیں ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، فیصلہ کن کلام ہے. اس میں کوئی شے، کوئی زوائد نہیں ہے. بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے تو انسانوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر کلمہ اور ہر بات فیصلہ کن. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی. اس کتاب پر ایمان لانے کی دعوت خود اہل ایمان کو دی گئی. اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر واقعی ہمیں وہ ایمان حاصل ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میری اس رہنمائی کے لیے اللہ نے عطا کیا، یہ گائیڈ بک ہے میرے لیے اس امتحان میں جو دنیا میں میں حالت امتحان سے گزر رہا ہوں اور جس کا نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے ابدی زندگی میں، اس کے لیے ایک بہترین ہدایت نامہ اللہ نے عطا کیا ہے، ایک گائیڈ بک دی ہے کہ اس بڑے اور کڑے امتحان سے کیسے نکل سکتے ہو، تو پھر میرا رویہ اس قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ میں اسے اٹھا کر ریشمی جزدان میں لپیٹ کر تاک میں رکھوں. اگر واقعی ایمان، چنانچہ ایمان، لیکن وہ ایمان بھی کہاں سے ملے گا؟ موروثی ایمان ہمیں حاصل ہے وہ حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ خود اس کا ذریعہ بھی بہت اہم ذریعہ، افیکٹو مؤثر، خود قرآن. یہ قرآن وہ کتاب ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. وہی اللہ ہے جس نے اپنی آیات بینات نازل فرما دی ہیں، اور یہ آیات بینات کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو جہالت اور کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف لانے والی ہیں. اسی لیے منافقین کے لیے بار بار کہا گیا، جہاں تذکرہ ہے منافقین کا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور عمل اس کے بالکل برعکس ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تدبر کریں گے تو انہیں پھر وہ یقین حاصل ہوگا قرآن میں غور تزم. بڑی پیاری بات کہی تھی وہ مولانا ظفر علی خان نے، کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں. ایمان وہ جنس نہیں ہے، اجناس کسے کہتے ہیں؟ گندم، جو، مکئی کے کریانے کی دکان سے جا کر آپ خرید لائیں، یہ ایمان کو شہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن ملے گی کہاں سے؟ ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو وہ ایمان، سب سے پہلے تو وہ ایمان ہمیں لانا ہوگا جو مطلوب ہے، جس کی دعوت دیتا ہے قرآن. پھر اس کی تلاوت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، کتنی جتنا کہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتلوہ فی آناء اللیل والنہار، اس کی تلاوت کیا کرو دن اور رات کے اوقات. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام نے اس میں جو ہمیں رول ماڈل بن کر دکھایا، ان کی تلاوت کا عام سارے سال میں جو روٹین تھی، جو معمول تھا، وہ کیا تھا؟ رات کی نماز میں 4.5 پارے اوسطن روزانہ پڑھ کر ایک ہفتے میں قرآن مکمل کرنا. یہ ہے ہفتے تلاوت کا جو معیار قائم تھا. ہم سال میں ایک مرتبہ قرآن سن لیتے ہیں اگر، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. یہ ہے حق تلاوت. لیکن یہ کہ یہ ایک بہت اونچا معیار ہے، اس کے لیے کوشش تو کریں روزانہ کی تلاوت کا معمول ہو. ایمان یہیں سے ملے گا، پھر وہ ہدایت جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کے لیے قرآن نازل ہوا، اصلا کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت بھی اسی سے ملے گی. یہ اور نہ بچھونا بن جائے. پھر تیسرے درجے میں بات آتی ہے کہ جب یہ کتاب ہدایت ہے، اس طرح آپ ایمان لے آئے کہ اللہ کی طرف سے ہے، واقعی اس کی کتاب ہے، اس کی تلاوت بھی آپ کر رہے ہیں کہ ہاں حق تلاوت ادا کرنا ہے، اپنی سی کوشش ہو رہی ہے، تو اس سے اللہ سب کیا ہوگا؟ اس کتاب ہدایت کو سمجھا جائے کہ وہ کیا گائیڈنس ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، وہ رہنمائی ہے کیا؟ ایک منطقی ترتیب ہے، اور اس میں میں نے عرض کیا تھا دو درجے ہیں. قرآن مجید میں دو الفاظ آئے ہیں، تذکر اور تدبر. ایک اعتبار سے قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اتنی واضح، اتنی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے کہ محض ترجمہ ہی کر لو گے تو وہ اصل ضروری ہدایت تمہیں مل جائے گی جو آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، جس سے تمہارا قبلہ درست ہو جائے. صراط مستقیم کیا ہے؟ فکری اعتبار سے، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت واضح، آسان ترین کتاب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور تدبر کا پہلو کیا ہے؟ کہ اس میں غوطہ زنی کی جائے، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، جو اقبال نے کہا. اور پھر اس میں سے حکمت اور معرفت کے موتی اور ہیرے برآمد کیے جائیں. یہ وہ سمندر ہے اتھا ہے، یعنی جس کے کوئی حد نہیں ہے اس کی گہرائی کی، اور ناپیدا کنارہ ہے، اس کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں ہے، لا محدود. تو وہ تفکر ظاہر ہے وہ ہر شخص کے کرنے کا کام نہیں ہوتا، ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، علمی ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو وہ علم کے لیے، علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس قرآن کا مطالعہ کرے. تمام گتھیاں یہیں سے سلجھے گی، صرف کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب بنو کر. باقی تو آپ جو کچھ پڑھیں گے فلسفے کی دنیا میں، ہسٹری اور فلاسفی اٹھا کر دیکھ لیجیے، سوائے ذہنی خلفشار کے کچھ بھی نہیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا خلفشار بڑھے گا. جس کی انتہا سب نے مانا ہے وہ کیا ہے؟ اسکیپٹیسزم. فلسفے کی معراج یہ ہے، اسکیپٹیسزم، لا ادریت، ایگنوسٹیسزم، اسکیپٹیسزم، شک، تشکیق کہ بھائی یہ جو کچھ ہے پتہ نہیں حقیقت بھی ہے کہ یہ فسانہ ہے، فریب ہے، یہ بھی کوئی خواب ہی نہ ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اس کے انتہا. تو رہنمائی ملے گی فکری اعتبار سے، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تمام سوالات کا تسندی بخش، تشفی بخش جواب، کہ دل گواہی دے گا کہ یہ حق ہے. اور جب دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہی حق ہے تو اسی کا نام ہے ایمان، یہ تصدیق قلبی. تو بار کے اب قرآن کو سمجھنا ہے، فہم اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی ہے. اس سے اگلا درجہ جو آتا ہے وہ ہے قرآن پر عمل. ظاہر بات ہے یہ پوری زندگی کے لیے گائیڈ بک ہے، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، کیسے زندگی گزارنی ہے، شب و روز 24 گھنٹے کیسے گزرے، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داری کیا ہے، امت مسلمہ کے فرد ہو بڑے فخر کی بات ہے، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دے دیا. لیکن پھر اس حوالے سے ذمہ داری کیا ہے وہ بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا، ورنہ سب انسان برابر ہے، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، تو بہتر کس بنیاد پہ ہو گئے؟ اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کام سونپا ہے جو اس سے پہلے رسولوں اور نبیوں کا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قیامت تک اس پیغام کو پہنچانا آپ کس کے ذمہ دیں؟ کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. یہ بہت ہی مقدس اور عظیم فریضہ جو اس سے پہلے انبیاء اور رسول پر تھا، اب بحیثیت مجموعی یہ فریضہ امت کے کاندھوں پر ہے. ہمیں ایک بات یاد رہ جاتی ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، اور اس کے حوالے سے جو اصل ذمہ داری ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں. آج مسلمانوں کو ہی نہیں پتا کہ امت مسلمہ کا فرض منصبی کیا ہے، وہ مشن کیا ہے جو اس امت کو دیا گیا، معلوم ہی نہیں. یہ موضوع زیر بحث آتا ہی نہیں، صرف عبادات کے مسائل کی حد تک مساجد میں عام طور پر خطبوں میں وہ بیان کر دی جاتی ہیں چیزیں، اللہ اللہ خیر. روزے کا مہینہ آ گیا، روزے کے یہ آداب ہیں اور یہ ہے اور یہ اس کی شرائط ہیں، اور یوں ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے ارکان کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، یہ چند باتیں ہیں کہ جو بتا دی جاتی ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح. تو گائیڈ بک ایک فرد کو کیسے وہ زندگی گزارنی ہے، اور 24 گھنٹے کس انداز سے بسر کرنی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کامیاب قرار پائے، اس خسارے سے اور ناکامی سے بچ جائے. اور بحثیت امت اجتماعی طور پر کیا فریضہ ہے جو ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اس کا بھی پتہ لگنا چاہیے، وہ معلوم ہی نہیں. یہ ساری گائیڈنس اس کتاب میں، لہذا ہم اس کو، اس پر عمل نہیں کرتے. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اکثر منافقی امتی قراءها، میری امت کے منافقین کی بڑی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو قاری ہیں قرآن کے، پڑھتے تو خوب ہیں عمل نہیں کرتے. لما تقولون ما لا تفعلون، پڑھ رہے ہیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، خوشنہاری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اپنی زندگی عمل سے خالی ہے، اسی کا نام منافقت. تو عمل، چنانچہ سورہ انعام میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہے جو بڑی بابرکت ہے جو ہم نے نازل کر دی ہے، فَاتَّبِعُوهُ بس اس کو فالو کرو. اتباع کا صحیح ترجمہ جو ہے انگریزی میں لفظ فالو، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، شب و روز اس کے مطابق بسر ہو، تمہارا عمل اس ہدایت کے تابع ہو جائے، اسی ہدایت کے سانچے میں ڈھل جائے. یہ بے شمار انداز ہے اس بات کو بیان کرنے کا، مقصد کیا؟ عمل. فتبعو، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو. سورہ انعام ہی میں یہ الفاظ بھی آئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، دیکھو یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، کامیابی تک، اصل کامیابی تک پہنچانے والا سیدھا راستہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس تم لوگ بھی اس کی پیروی کرو، اسی کو فالو کرو، اسی راستے پر چلو. صراط مستقیم ہی کی دعا ہم مانتے ہیں نماز کی حرکت میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ قرآن. میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ نماز کی حرکت میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی دے، گائیڈنس دے ہمیں سیدھے راستے کی، جو خسارے سے، ناکامی سے بچا کر اخروی کامیابی تک پہنچا دے، جو اصل منزل ہے ہماری. دنیا اصل منزل نہیں ہے، گزرگاہ ہے، عارضی قیام ہے، اور یہ جو بھی قیام ہے یہ اصل میں امتحان کے لیے ہے، اصل منزل تو آخرت ہے. تو دعا ہم اس کے لیے کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس آخرت میں جو اصل زندگی ہے، اصل منزل ہے، وہ کامیابی تک پہنچنے والا سیدھا راستہ بتا دے. اور جو سیدھا راستہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کی شکل میں عطا کر دیا، اسے ہم نے رکھ دیا ایک طاق، اونچے طاق پر، اور طاق نسیان کی زینت بنا دی. دعا پھر مانگ رہے ہوتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جب راستہ سمجھ میں آ گیا سیدھا ہے تو اب اسی پر چلو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، فالو کرو. یہ منطقی طور پر اب یہ چوتھی ذمہ داری مسلمانوں کی قرآن کے حوالے سے پھر گن لیجیے، پہلا یہ کہ اس پر ایمان، یقین قلبی والا ایمان ہو، پھر اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، پھر اس کو سمجھنے کا حق ادا کریں، پھر اس پر عمل. اس عمل کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے انفرادی زندگی میں عمل. ایک شخص کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئیں، حقیقت واضح ہو گئی، اب اسے معلوم ہے کہ میں اس وقت امتحان گاہ سے گزر رہا ہوں، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اقبال نے جو کہا تھا کہ قل دم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں، یہ دیاں خانہ، یہ دنیا تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی اصل میں امتحان ہے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ نے مجھے راستہ بتا دیا، قرآن عطا کیا، اسی کی وضاحت سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی تشریح احادیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اس رستے پر چلنا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنی ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنی ہے، جس چیز سے روکنے کا حکم ہے میں رک جاؤں گا، جس چیز کو کرنے کا حکم ہے مجھے کرنا ہے. ہاں کبھی کوئی غلطی ہوئی، کوئی تساہل ہو گیا، کہیں گناہ کا ارتکاب ہو گیا، فوراً توبہ کروں گا، پھر آؤں گا اپنے اصل راستے پر، سیدھے راستے پر. فرد کے لیے جو رہنمائی ہے اس کا ایک تقاضا یہ ہے. دوسرا تقاضا پھر اجتماعیت سے، معاشرے سے، امت کے اس اجتماعی نسب العین سے، وہ ہم بھولے بیٹھے ہیں. اگرچہ پہلے تقاضے میں بھی ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکات یاد رہ گئے، باقی کچھ نہیں. حالانکہ پوری زندگی کے لیے ہدایت نامہ ہے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے، ہر شعبے کے لیے تفصیلی رہنمائی موجود ہے. وہ ہمارے گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، وہ تجارت کا معاملہ ہو، وہ عدالتی معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا اجتماعی پہلو کی طرف. اور اجتماعی پہلو کو بھی ناقص کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس پر بھی عمل کرنے کے لیے معاشرے کو اس کے مطابق بنانا، یہ ہماری لازمی بنیادی ذمہ داری. سورہ مائدہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، سب کو معلوم ہے. مکی دور سے آپ نے ہجرت جب فرمائی ہے، مدینہ میں پہنچے ہیں، تو جو بڑا بہت بڑا فرق واقع ہوا وہ کیا تھا؟ وہاں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی، اوس اور خزرج قبائل دونوں جو تھے وہ تقریباً سب کے سب ایمان لے آئے تھے. مہاجر جو گئے ہیں وہ تو گئے اس لیے تھے کہ وہ ایمان ہوتے ہوئے ان کے لیے مکے میں رہنا اب انتہائی مشکل بنا دیا گیا تھا. اب یہ سب لوگ کون ہیں؟ اکثریت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، آخرت کو، اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں. لہذا اب انہیں معاشرتی احکامات دیے گئے، اس معاشرے میں کیا کچھ، کون سی ویلیوز ہیں جنہیں پروموٹ کیا جائے گا، کیا جرائم ہیں اللہ کی نگاہ میں جن کو سدے باب کرنا ہوگا، اور کون سے جرائم ہیں جن پر حدود ہیں اللہ کی طرف سے حد سزا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریویل ہو رہی ہیں، بیان ہو رہی ہیں. شراب اس سے پہلے حرام نہیں تھی، مدنی دور میں آ کر وہ آیت نازل ہوئی، اس پہ حرام کر دیا گیا. جب تک اس کی حرمت کا حکم نہیں تھا، مسلمانوں میں سے بہت سے پی رہے تھے، اور گناہ بھی نہیں تھا اس لیے کہ اس کی ممانعت کا حکم آیا ہی نہیں. لیکن یہ کہ ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا، ایک معاشرے کو آہستہ آہستہ اسلامائز کرنے، معاشرہ اسلامی بنیادوں پر استوار ہو، شرعی احکام نازل ہو رہے ہیں. سورہ بقرہ میں بہت سے آئے، لیکن تکمیل ہوئی پھر آ کر سورہ مائدہ میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ خوشخبری والی آیت، اور ہمارے لیے جس پر ہم بڑا فخر کر سکیں، یہ وہ آیت ہے کہ اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، وہ جو تمہیں اجتماعی نظام عطا ہوا ہے، معاشرہ کس طرح کا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشرتی سیٹ اپ کیسے ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، اس سب کے حوالے سے جو مکمل رہنمائی ہے وہ تمہیں دے دی ہے، دین مکمل. وہ اتمم تو علیکم نعمتی، اپنی نعمت ہدایت کا بھی اتمام کر دیا اللہ نے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو پسند کر لیا بطور دین کے. اب نظام زندگی کے حیثیت سے کوئی اور نظام اللہ کو قبول نہیں ہے، کوئی سیکولرزم کا ہو، کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی پر مشتمل ہو، کوئی آمرانہ نظام ہو، ملوکیت کا نظام ہو، کوئی قبول نہیں ہے. ایک نظام دین حق اللہ کا دیا ہوا نظام، اور جو اللہ کو مانتے ہیں، جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں، وہ خود اپنی ذاتی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات پر چلے، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کے دین کو، شریعت کو، جو قانون دے دیا اس نے، اس کو نافذ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے. میں نے پچھلی بار اپنا احساس یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں، دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین، تبع تابعین، بلکہ اس کے بہت بعد تک بھی، یہ تصور نہیں تھا کہ کسی جگہ مسلمان اکثریت میں ہو اور وہاں اللہ کی شریعت قائم نہ ہو، تصور ہی نہیں تھا. جیسے کہ یہ تصور نہیں تھا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، بالکل اسی طرح. یہ تو سیدھی سی بغاوت ہے اللہ سے، معاشرہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کو اختیار دیا ہے اور مسلمان وہاں غالب اکثریت میں ہیں، اور وہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کو نافذ اور قائم نہ کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف اللہ سے بغاوت ہے، تو نے قانون تو دیا ہے لیکن وہ قانون رکھ آسمان میں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس پر نہیں چلیں گے، ہمیں باطل نظام قبول ہے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہے اس کا مطلب شریعت کو نافذ نہ کرنے. چنانچہ اس صورت میں پھر کھول دی بات، جب شریعت مکمل ہو گئی، ہر اعتبار سے دین مکمل ہو گیا، اب مسلمانوں سے لازمی تقاضا کیا ہے؟ اب اسی کے مطابق اپنا اجتماعی نظام تشکیل دیا جائے. اس صورت کا آغاز کہاں سے ہو رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان اپنے تمام عہد جو ہیں، عقد کہتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لینا، عقود، اس کو پورا کیا کرو، ایفائے عہد کیا کرو. اور اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ایاک نعبد ویاک نستعین، یہ بھی نماز کی حدقت میں ہم دہراتے ہیں، شاید عہد بندگی، پروردگار تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے جو کچھ مانگنا ہوگا. اور اگر ہم اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، تو اب بندگی کے اس عہد سے ہم نے گویا کہ غداری کی، توڑ دی. اوفو بالعقود، عہد کو پورا کیا کرو. اور جب تم نے اللہ سے عہد بندگی کر لیا ہے، غلامی مان لی ہے کہ اللہ حاکم ہے، آقا ہے، مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہمارا فرض منصبی ہے، جب اس حیثیت کو تم نے قبول کر لیا، اب جب شریعت اللہ نے مکمل دی ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسی کو نافذ کرو، اسی کے مطابق فیصلے ہوں، تمام اجتماعی نظام، ریاستی نظام اسی کے مطابق چلائے جائے. چنانچہ اس صورت میں پھر وہ آیات آئی ہیں، بلکہ ایک آیت جو دوسرے ہی رکوع میں آئی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. اہل ایمان، خطاب سارا اہل ایمان سے ہے، اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے، یہ نعمت ہدایت، یہ شریعت عطا کی ہے. پہلے رکوع میں اس کا ذکر آ گیا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگلے رکوع میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اپنے اس عہد کو بھی یاد رکھنا جس میں اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے. وہ عہد انس تم نے اس وقت بھی کیا تھا، رب کا اقرار کیا تھا، تو مالک ہم غلام، اب تم زبان سے کر رہے ہو ایاک نعبد ویاک نستعین. اب اگر اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو یہ بدعہدی. اس کو تم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم لے آئے ایمان، لے آئے اس کتاب پر. آگے چل کر پھر وہ بات آ رہی ہے جو اس کا اجتماعی حصہ ہے، چھٹے رکوع میں فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہی کافر ہیں اللہ کے نظام. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہی تو ہیں جو ظالم ہیں، بے انصاف ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق جو مکمل کر دی اللہ نے ہر اعتبار سے، اب اس کو نافذ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک باغی ہیں، سرکش. یہ حکم بما انزل اللہ کے لفظ آ رہا ہے. اب جو آسمانی ہدایت ہے اسی کے مطابق سارے معاملے طے ہوں، چاہے انفرادی ہوں چاہے اجتماعی. اور اجتماعی پہلو کے اعتبار سے ایک اور لفظ بھی اسی صورت میں آیا، وہ ہے اقامت دین. سابقہ امت کے حوالے سے اس امت کے کان کھول دیے گئے، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر یہود و نصارہ نے اللہ کے دین کو شریعت کو قائم کیا ہوتا, تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا, جو آسمانی ہدایت اللہ نے دی اس کے مطابق اپنا معاشرہ تشکیل دیا ہوتا, تو کیا ہوتا؟ لا کلو من فوقہم و من تحت ارجلہم, وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور قدموں کے نیچے سے. پھر دنیا میں اللہ تعالی کی رحمت کے مزے لوٹتے, خوشحالی, فراوانی, امن و امان. یہ ہے شریعت کے نفاذ کی. گویا ان کو ایک طرف یہ سنا دیا گیا کہ تم نے شریعت نافذ نہیں کی, یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے راجہ درگاہ کر دیے گئے. اب ایک نئی امت آ گئی, اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ سارے مسئلے کا حل بھی ہے شریعت. دنیا میں خوشحالی بھی اسی کے ذریعے سے آ رہی تھی, آسمان سے بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی, زمین میں اپنے خزانے اگل دیتی. اسی طرح اس صورت میں پھر فرمایا, یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل. اہل کتاب, اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقام نہیں, جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم اور نافذ نہیں کرتے. اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس شریعت مکمل ہے, تورات ہے, تو تم نے اس شریعت کو قائم اور نافذ تو کیا نہیں. لہذا اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں, تمہاری کوئی بات اللہ نہیں سنے گا, کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. ایک حدیث میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدیہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اے مسلمانوں, تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. دیکھیے, بدی سے روکنے کا بھی جو سب سے اونچا معیار اللہ نے بتایا کیا ہے, من رام ان کو منکرن فلیغیر بیدی. جس علاقے میں مسلمان صاحب اختیار ہیں, تو قوت کے ساتھ بھی منکرات کا خاتمہ کرنا ہے, قوت کے ساتھ معروف کو رائج اور نافذ کرنا ہے. اسلامی حکومت کا کام یہی ہے. اور اگر یہ کام تم نہیں کرتے, تو پھر اندیشہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب مسلط کر دے گا, خاص اپنے پاس. اور ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم, اور تم اسے پکارو گے, گڑ گڑاؤ گے, اور تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا. آج اس امت کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, دعاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے. اتنی لمبی لمبی اجتماعی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھیں. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. جتنی دعائیں ہمارے ہاں مانگی جاتی ہیں جس تھوک کے حساب سے, لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, دعائیں بڑھا رہے ہیں. اپنا وہ فرض منصبی پورا کرو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, وہ معاشرہ. اور اس معاشرے کے لیے جو ہمارے پاس رول ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ. اور دیکھیے پھر کیسی برکات ہوئی جب وہ دین قائم اور غالب ہو گیا, تو خوشحالی کا کیا عالم تھا. لوگ زکات لے کر پھر رہے ہیں, کوئی لینے والا نہیں. اور وہ امن و امان جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک عورت مدینہ سے مکہ سے صنعاء تک جائے گی, اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ ہے, اور یہ ہوا, بالکل ہوا. وہ ساری دنیاوی برکات اور اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی. کب؟ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ اس عہد بندگی کو نبھایا, خود بھی دین پر عمل کیا اور اللہ کے دین کو قائم کیا, اس کی دی ہوئی شریعت اور قانون کو نافذ. اور نہیں کرتے تو جیسے کہ میں نے بتا دیا, پھر اللہ کی نگاہ میں کافر ہو, ظالم ہو, فاسق ہو. یہ ہے. اگر یہ ہم نہیں کر رہے تو قرآن کے ساتھ قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا, تمسک بالقرآن نہیں ہے. اجتماعی سطح پر اس کی بڑی اہمیت ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت اگر 57 ممالک ہیں, 56 ہیں, 57 ہیں, کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ نہیں ہے کسی جگہ. جزوی طور پر چند شرعی سزائیں ہیں جو نافذ کی گئی ہیں سعودی عرب کے اندر, اور اس کی بھی اپنی بہت سی برکات لوگ دیکھتے ہیں, تو اپنی جگہ ہے. لیکن اصل تو مقصود ہے کل دین کو قائم کرنا, نقیم الدین, اقامت دین. تو اہل کتاب سے کہا گیا لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل, اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ جو نظام اللہ نے دیا تھا اس کو قائم نہ کرو. تو یہ خطاب ہم سے بھی ہے, اے مسلمانوں تمہاری اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ جو دین اللہ نے دیا تمہیں اعلیٰ ترین اس کو امپلیمنٹ نہ کرو. پھر دعائیں کرو گے اور تمہاری سنوائی نہیں. تو یہ ہے قرآن پر عمل کے حوالے سے, یہ چوتھی ذمہ داری ہے. اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کے حق ادا کر رہے ہیں, ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق صحیح بنیادوں پر ہے. نہیں کر رہے تو پھر ہم بس اس کو اللہ کی کتاب کے رسمن ہم نے مان لیا ہے, اپنی زندگی میں اس کو وہ مقام دینے کے لیے ہم تیار نہیں. تو نتیجہ وہ ہوگا کہ جب یہود نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو پھر ان پر ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط کر دیا گیا. دین و شریعت سے بے وفائی, اللہ سے غداری, ذلت اور مسکرت کا عذاب, بڑے بڑے کوڑے برسے ان کی پیٹھ پر عذاب. دو بار بیت المقدس جو ہے اس کی حرمت پامال ہوئی ہے اس حد تک کہ پورا ہیکل مسمار کر کے اس کی بنیادیں بھی کھود ڈالی گئی. یہ ہوا, نبی موجود ہیں لیکن قوم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نبی کے ہوتے ہوئے ہی عذاب آئے. اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں کوئی مومنٹ, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی وہاں موجود نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال, کلما ہلک نبی خلقہ نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا نبی پہلے سے موجود, لیکن اس کے باوجود عذاب کے کوڑے برسے. وہی عذاب آج ہم پر مسلط ہے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اور اگر بنی اسرائیل کا اتنی تفصیل سے ذکر کیا ہے تو کیوں کیا اللہ نے؟ یہ کتاب ہدایت ہے, اس میں ہمارے لیے سبق ہے, کوئی ہم نے ہسٹری کا ٹیسٹ نہیں پاس کرنا اللہ کے یہاں جا کے. کہ اگر یہ معلومات نہیں تو فیل ہو جاؤ گے, وہاں تو سوال کچھ اور پوچھے جائیں گے. یہ اس ہدایت کا حصہ ہے کہ سبق حاصل کرو. پانچویں حق پر انشاءاللہ گفتگو میں آئندہ کروں گا. اب اسی حوالے سے اس امت کی ذلت و مسکنت کا جو ایک اور مظہر سامنے آیا ہے اس پر گفتگو ہو. سب مسلمان اس وقت ان کے دل دکھی ہیں, زخمی ہیں کہ قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے امریکہ کے. پہلے تو اس کو بچوں سمیت اٹھا دیا گیا اور 8-10 سال تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہے کہاں. بعد میں معلوم ہوا کہ ہماری ہی ایجنسیوں نے اٹھا کر حوالے کیا, یہ کار خیر ہم نے خود انجام دیا. اور یہ پوری امت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ ایک بیٹی کو جو قوم کی اس منت کی بیٹی ہے ہم امریکہ کے چنگل سے رہا نہیں کروا سکے, حالانکہ اس کے ساتھ وفاداری میں ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوا ہے. یہ وہ ہے ذلت اور مسکرت کی سزا جو اس امت کو مل رہی ہے, ہمارے منہ پر تماچا. کتنی سپورٹ کی ہے پاکستان نے امریکہ کی, نیٹو کی, کس کے خلاف کی ہے؟ خود اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف, وہ جنہوں نے اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی, یہی جرم تھا نا ان کا. اتنی قربانیاں ہم نے امریکہ کے لیے دی ہیں لیکن ایک اتنا سا کام نہیں کروا سکے. کتنے سالوں سے احتجاج ہو رہا ہے, پوری قوم احتجاج کر رہی ہے, بار بار کر رہی ہے. امریکہ نے ہمیں دکھایا کہ تم ہماری جوتی کی نوک پر ہو, ہم تمہارا اتنا سا مطالبہ بھی نہیں مانیں گے اور تم اسے سارے کام لیں گے. اس سے پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں کہنا چاہیے کہ اگر آسیہ صدیقی کو رہا نہ کیا جائے تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے. تو میں یہ کہتا تھا کہ تعاون تو ہر صورت نہیں ہونا چاہیے, یہ بارگین بھی ہمیں منظور نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا اس کو رہا کر دو تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں, ہر غلط بات میں تمہاری بات مان لیں, ہر غلط مطالبہ ناجائز مطالبہ تمہارا تسلیم کر لیں. یہ اپنی جگہ ہی غلط ہے, لیکن اب اس کے بعد بھی اگر پاکستانی حکومت نے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھا تو پھر غیرت نام تھا جس کا گئی طے ممکن ہے. کم سے کم اس فیصلے کے بعد قوم کو جاگنا چاہیے اور فیصلہ ہو کہ کسی قسم کا کوئی تعاون امریکہ کے ساتھ آئندہ نہیں ہوگا. اس کا لازمی منطقی نتیجہ ہے. اگر ہمارے دلوں میں کوئی غیرت و حمیت دینی, غیرت و حمیت ملی ہے, اگر کوئی ایک رتی بھر باشا بھر تولہ بھر بھی ہے, وہ کام اپنی جگہ بھی غلط تھا, کوئی شک نہیں. جو پچھلے 8-9 سال ہم نے ان کی بھرپور مدد کی ہے, اور مجھے مشرف کے وہ الفاظ بھی یاد آتے ہیں اور اس کے لیے سخت ترین بد دعا جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے اس شخصیت کے لیے, کہ جب سارے مطالبات مان کے جب کہا گیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, امریکہ کو اڈے دے رہے ہو, تو کیا کہتا ہوں, یہ 2-2.5 مہینے کی بات ہے, یہ کوئی لمبا مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. ان کا تو یہ خیال تھا طالبان کی قوت کو کچلنا اور ان کے ایک ایک شخص کو ختم کرنا, امریکہ اور نیٹو سارے مل کر آ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی اتنی ان کے پاس ہے, یہ تو 1.5-2 مہینے کی بات ہے زیادہ سے زیادہ. طالبان کا نام سب ہستی سے مٹ چکا ہوگا, اس کے دل میں تو یہ بات ہے. اور 1-1.5-2 مہینے ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے تعاون, پھر مسئلہ ختم ہو جائے. وہ 9 سال آج تک ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور جوتیاں بھی کھا رہے ہیں. تو یہ ہے ذلت و مسکرت کا عذاب. کیوں ہے؟ دین قائم نہیں ہے, ہم نے شریعت کو نافذ نہیں کیا. جب دین قائم تھا تو دیبل کی بندرگاہ پر ایک مسلمان خاتون نے دعائی دی تھی کہ کہاں ہے وہ خلافت, کہاں ہے خلیفہ. پھر کیا ہوا تھا, آئے تھے نا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ, دربار خلافت سے بھیجے گئے تھے, انہوں نے وہ عبرتناک پھر معاملہ کیا ہے کہ دنیا کو میسج مل گیا کہ کوئی کسی مسلمان کو میں نے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن آج ہم 57 اسلامی ملک, 160 کروڑ کی تعداد, اور ایک مظلوم بچی کو ہم امریکی بھیڑیوں سے جو ہے ان کے چنگل سے نجات نہیں دلا سکے. انتہائی شرم کا مقام ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد رحمت ہمارے ساتھ نہیں. جنہوں نے اللہ سے وفاداری کی, اللہ نے ان کی نصرت کی ہے, وہ آج بھی کھڑے ہیں الحمدللہ. اور ہم اس آیت کا مصداق ہیں کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, میں مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. دیکھیے اس آیت کے 2 حصے ہیں. اس پہلا حصہ جو ہے آج ہمارے سامنے کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کی حقیقت, اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوا کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. 9 سال کیسے کھڑے رہ گئے طالبان, اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے. یہ امریکہ کیا نیٹو مل کر, ساری دنیا مل کر, اور مسلمان بھی ان کی پشت پر ان کی مدد کے لیے موجود ہیں, لیکن غالب نہیں آ سکے طالبان پر. الحمدللہ. وَإِن يَفْضُلْكُمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تمہاری بدہدی اور بے وفائی کی وجہ سے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو دیکھ لے گا اللہ کہ کون مدد کرتا ہے تمہاری اس کے بعد. جس کو سب سے بڑا مددگار سمجھا ہم نے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے، ثابت ہو گیا. تو اب تو بالکل یہ آیات جو ہیں وہ حقیقت، مجسم حقیقت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. پھر بھی اگر سبق نہ سیکھا تو ٹھیک ہے، دنیا دار الامتحان ہے، ہم ناکام. ویسے بھی پاکستان کو ساری دنیا فیلڈ نیشن کہہ رہی ہے، وہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے. قرض کی پیتے تھے میں اور دن میں کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. قرضوں پر ان کے زندگی کا سانس جو ہے، قومی زندگی کا سانس کا رشتہ صرف قرضوں کی بنیاد پر قائم ہے. یہ وینٹیلیٹر اور ریسپریٹر پر لگی ہوئی قوم ہے اس وقت. قرضے کی نالی کے ذریعے کچھ ملتا رہے تو چل رہی ہے، ان کی نزدیک یہ ناکامی ہے. اور ہمارے نزدیک اصل ناکامی کیا ہے؟ اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل ہوا اور 66 سالوں میں بھی ہم نے یہاں پر دین کو قائم نہیں کیا، ثابت ہو گیا فیلڈ نیشن ہے، ناکام. جس مقصد کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا اس میں ناکامی، 100% ناکامی. تو یہ ہے وہ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کوئی چیز وہ بم نہیں چھوڑی. اللہ ساتھ ہے اگر تم اللہ کے ساتھ وفادار ہو، اور وفاداری کا تقاضا خود بھی اس عہد کو پورا کرو، عہد بندگی کو انفرادی سطح پر، اور اسی کا تقاضا اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ اور قائم کرو. تو پھر دنیا میں اللہ کی رحمت اور مدد بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنے کی اور اس رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.